الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہزادی کونین سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے پر تشریف لائے تو شہزادی نے آب دیدہ ہو کر عرض کیا، بابا جان، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تین دن سے بھوکے ہیں۔ تو حسنین کریمین کے نانا جان نے یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا، اپنی مبارک قمیص کا دامن اٹھایا تو آپ کے مقدس پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ بہرحال اپنی شہزادی کے گھر سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ رنجیدہ باہر تشریف لائے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، جنت کے شہزادے بھوکے ہیں۔ آپ مدینہ پاک کے باہر تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ ایک اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، ایک اعرابی کنویں پر کھڑا اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اس کے پاس تشریف لے جا کر ارشاد فرمایا، اجرت پر کام دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کرنے والے بنا۔ ارشاد فرمایا کیا کام لوگے؟ وہ کہنے لگا اس کنویں سے پانی نکال کر میرے اونٹوں کو پلاتے جاؤ۔ ارشاد فرمایا اجرت کیا دو گے؟ اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے تین کھجوریں۔ ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے ڈول لیا، کنویں میں ڈالا، باہر نکالا اور اونٹ کو پلایا تو اعرابی نے آپ کو تین کھجوریں پیش کر دی جو آپ نے تناول فرما لی۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈول بھر بھر کر اونٹوں کو پلاتے رہے، آپ اس طرح آٹھ ڈول نکال چکے تھے۔ نواں ڈول جب نکالنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا گرا۔ تو اعرابی نے آپ کو ڈبل بارہ کھجوریں تو دے دی آٹھ ڈول کی، لیکن غصے میں آ کر کے ڈول کیوں گرایا؟ اس نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر ایک چانٹا مار دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا دستے مبارک بڑھایا اور کئی فٹ گہرے کنویں سے ڈول نکال کر اعرابی کے حوالے کر دیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتا دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ہلچل مچ گئی اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ شخص اللہ کا نبی ہے، اور سنا ہے کہ خاندان قریش میں ایک شخص نے جس کا نام محمد عربی ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں؟ اگر یہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی مجھ سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب اس کو ندامت نے گھیر لیا کہ میں نے ایک ایسے نیک شخص کو، اس نے کچھ بھی نہیں کہا بیچارے نے، رسی ٹوٹ جاتی ہے ڈول گر جاتا ہے، میں نے اس کو چانٹا مارا ہی کیوں، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو میرے ایسا بدبخت کوئی نہیں کہ میں نے ان کو چانٹا مار دیا۔ اسی بے قراری کے عالم میں اس نے اپنے جیب سے چاقو نکالا اور وہ ہاتھ جس سے اس نے چانٹا مارا تھا اپنے ہی ہاتھ سے کاٹ ڈالا۔ جو ہی ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہوا اس کو چکر آ گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ کچھ دیر بعد کچھ اونٹ سوار وہاں سے گزرے، انہوں نے عربی کے منہ پر پانی چھڑکا، عربی کو ہوش آیا تو مسافروں نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ ڈالا؟ اس نے کہا میں نے۔ حیران ہو گئے کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے اللہ کے نبی کو چاٹا مارا، اور بس شرم ساری کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ کر رکھ دیا۔ عربی کا یہ عجیب و غریب جواب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ اب عربی کی جو ماں تھی بوڑھی، اس نے اس سے کہا کہ بیٹا مایوس نہ ہو، آؤ مدینے چلتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان سے تم معافی مانگ لو۔ چنانچہ عربی نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ سنبھالا اور ماں بیٹا دونوں مسجد نبوی یہ شریف پر حاضر ہو گئے، اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بلانا شروع کر دیا۔ مسجد میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور مولا مشکل کشا اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے علیہم رضوان۔ انہوں نے عربی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دو۔ چنانچہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ فاطمہ پر تشریف لے گئے تھے کھجوریں دینے کے لیے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ماں بیٹوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر پر لے آئے۔ دروازے پر آ کر اس نے سرکار کو پکارا، سرکار نے آواز سن کر فرمایا دیکھو فاطمہ دروازے پر کون آیا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کیا کہ بابا جان، ایک دیہاتی عربی اپنی بوڑھی ماں کو، معلوم ہوتا ہے بوڑھی ایک ساتھ، اس کو لایا ہے اور اس عربی کے ہاتھ سے خون رس رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فوراً باہر تشریف لے آئے، دیکھتے ہی عربی نے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جن کو میں نے چاٹا مارا۔ تو بے قرار ہو کر اس نے پکارا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے، اور کریم لوگ عذر قبول کر لیا کرتے ہیں اور آپ تو اکرم الناس ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے ہی کاٹا ہے۔ ارشاد فرمایا تم نے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ بدنصیب ہاتھ ہے جو آپ کے چہرے مبارک پر بصورت تماچا پڑا تھا، لہذا میں نے اس کو کاٹ ڈالا ہے، اب معافی کا طلبگار ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معاف کیا، مگر ایسا کرو کہ تم اسلام قبول کر لو، آخرت میں تمہیں بھلائی ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ ایک شرط پر مسلمان ہو سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میرا ہاتھ، کٹا ہوا ہاتھ درست کر دیجیے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کا وہ مقطوع کٹا ہوا ہاتھ لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اس کے بازو سے جوڑا اور دستے مبارک، دستے شفا اس پر پھیرا۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے عربی کا کٹا ہوا ہاتھ پہلے کی طرح درست ہو گیا۔ ماں بیٹے دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور مسرت سے، خوشی سے ان کے چہرے چمکنے لگے اور زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس مبارک حکایت سے ہمیں کئی عبرت کے مدنی پھول چننے کو مل رہے ہیں کہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً شہنشاہ دو عالم ہیں، لیکن اس شاہی خاندان کی عجیب حالت ہے، جہاں زبان پر بادشاہ کا لفظ آتا ہے، شہنشاہ کا لفظ آتا ہے تو عظیم الشان محل کا نقشہ کھڑا ہوتا ہے، خوبصورت تاج، تخت، ہیرے، جواہرات اور ٹھاٹھ باٹ کا نقشہ کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ، شہنشاہ، وزیر کا اگر کوئی تذکرہ ہو تو۔ لیکن یہ کیسے بادشاہ ہیں کہ ایسی غربت کہ شہزادے تین دن سے بھوکے ہیں تو خود چار دن سے بھوکے، اور بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ باندھے پتھر،
ہم غلاموں کو ملیں خان مدینے والے.
تو ایک تو یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان سلطنت کے مالک ہیں, اور دوسرے بادشاہوں کی سلطنت تو زمین کے کسی خطے پر ہوتی ہے, اور ہمارے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری, خسرو کون و مکان کی شان یہ ہے کہ ان کا پھریرا ان کا جھنڈا جو ہے وہ عرش پر بھی لہرا رہا ہے, فرش پر بھی لہرا رہا ہے, ان کے وزیر زمین پر بھی ہیں آسمان پر بھی ہیں. صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمین پر وزیر ہیں, اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام یہ آسمانوں پر وزیر ہیں. اور غربت اور فقر کا عالم آپ نے ملاحظہ فرمایا, غریبوں کو اس میں ڈھارس ہے, مسکینوں کو اس میں تسلی ہے کہ جو مسکین ہے جو غریب ہے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکینی اور غربت کی سنت نصیب ہو رہی ہے. کاش فقر اور تنگ دستی میں قلب شکر گزار نصیب ہو جائے. ہاں جس نے شکوا و شکایت کی اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بڑی محرومی ہے. تو بہرحال اتنی غربت اور فقر و تنگ دستی کے باوجود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے شاہی خاندان کہ شہزادے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کرتے ہیں تو مزدوری کر کے, سبحان اللہ, مزدوروں کے لیے بھی اس میں بشارت ہے, مزدوری کر کے اپنے شہزادوں کے لیے کھجوریں کما کر لے آتے. یہ سب امت کی تعلیم کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے, ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم چاہتے تو سارے پہاڑ سونا بن کر پیچھے چل پڑتے. کیونکہ آپ کے تصرف اور اختیارات کا حال تو یہ ہے کہ دستے مبارک بڑھائیں تو جنت کے انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں آ جائے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے نئے بھائیوں, کبھی غربت آ جائے, تنگ دستی آ جائے تو گھبرایا نہ کریں. ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک کاشانے سے باہر تشریف لائے, چہرے انور پر بھوک کے آثار ہیں, ایک صحابی کی نظر پڑ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھوک دیکھ کر وہ بیتاب ہو گئے اور بھاگے بھاگے گئے مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لے آئے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کی, ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ میری محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں کیوں کرتا؟ تو جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مضمون یہ کہ پھر تیار ہو جاؤ, تم تیار ہو جاؤ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و تنگ دستی یعنی غربت اس قدر تیزی سے آتی ہے کہ اتنی تیزی سے تو آبشار سے پانی بھی نہیں گرتا, یعنی پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہے وہ بڑا سبک رفتار ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ تیزی سے غربت اور تنگ دستی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی طرف آتی ہے. تو غربت, افلاس, تنگ دستی, مصائب و آلام, آفتیں, بلائیں, ان کو پا کر ہرگز ہرگز زبان پر حرف شکایت نہیں لانی چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. دوسرے یہ کہ اس اعرابی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چانٹا مارا, جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر صبر کیا, اور اس صبر کے نتیجے میں اس اعرابی کو ایمان کی دولت مل گئی. اس میں بھی ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ اگر ہم پر کوئی سختی کرے, شدت کرے, تو ہم مطلب اگر اس کو مار پٹائی کرے, اس سے انتقام لے, معاذ اللہ گالیاں بکے, جھگڑے کرے, یا کسی مضبوط آدمی کو لے جا کر اس کو پٹوا دیں یا اس کے پاس بھیج دیں, تو اس سے کوئی دین کی خدمت تو ہو نہیں پائے گی, بلکہ دین کی خدمت کی صورت یہی رہے گی کہ ہم صبر کریں, ہم لوگ صبر کریں, اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کریں, تو انشاءاللہ اس سے بڑا دین کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی ہم اگر اپنے دشمن سے انتقام لیں تو اس کا فائدہ کیا, اس سے اس کی اصلاح کی امید نہیں. چلیے ہم نے انتقام نہیں لیا, بظاہر اس کی اصلاح نہیں بھی ہوئی, لیکن پھر بھی صبر کرنے کا ثواب ملے گا, معافی دینے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بلند حوصلہ نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر کے اس میں خوشی محسوس کیا کریں، کیونکہ بعض لوگ انتقام لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا کہ وہ اعرابی مسلمان ہو گیا، جو ابھی آپ نے مطلب سنا۔ الحمدللہ، ہماری تو یہی تمنا ہے کہ بچہ بچہ مسجد میں آ جائے، بچہ بچہ نمازی بن جائے، بچہ بچہ سنتوں کا پابند بن جائے۔ تو اگر ہمارے قریب کوئی متاثر ہو کر آیا بھی تو ہمیں اس سے کچھ لینا نہیں، ہمیں پھر بھی اس کو دیے جانا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر۔ اور ہماری یہی خواہش ہے کہ بس کسی طرح بھی ہم سب عاشق رسول بن جائیں اور سب کے سب جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس میں چلے جائیں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ کہ معاف کرنے میں بڑا نفع ہے، فائدہ ہے۔ اور اس اعرابی نے ندامت جو کی، یہ بھی غور کے قابل ہے، اس اعرابی کو ندامت ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کہ میرے ہاتھ سے جرم ہوا۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں بہت ملتے ہیں، یعنی جن سے جرم ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔ تو ایک اعرابی جو ابھی اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، اس نے جرم کرنے پر اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ بھی مطلب قابل غور ہے کہ ہم بھی طرح طرح کے جرم کرتے ہیں، ہم نے کبھی کفارے میں کوئی اس طرح کا عمل کیا؟ مثلا کیمیاء سعادت میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جب جوتے پہننے لگے تو انہوں نے بے خیالی میں پہلے الٹے پاؤں میں جوتا پہن لیا، پھر سیدھے پاؤں میں۔ فوراً یاد آیا کہ یہ تو میں نے سنت ترک کر دی، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنا جائے پھر الٹے پاؤں میں پہنا جائے، لیکن میں نے پہلے الٹے پاؤں میں پہنا پھر سیدھے پاؤں، یہ میں نے کیا کیا؟ تو انہیں مطلب بہت اس کا افسوس ہوا۔ لہذا اس سنت کے ترک ہونے کے کفارے میں انہوں نے گیہوں اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اور ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ خوشی نہیں ہے سنتوں کا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس طرح کی سنتیں بھی ہم سیکھتے ہیں۔ لہذا جب بھی جوتا پہننا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کریں پھر الٹے پاؤں میں، ہاں جب اتارنے لگیں تو پہلے الٹا پاؤں چپل یا جوتے سے نکالیں پھر سیدھا۔ اسی طرح لباس جب پہنے تو پہلے سیدھا آستین میں داخل کریں پھر الٹا، اسی طرح پاجامہ جب پہننے لگے تو پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں۔ تو سنتوں کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ غلطی سے عورت پر پڑ گیا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ ندامت کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا، یعنی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے انوکھے انداز اللہ والوں۔ ایک بزرگ کی نظر اچانک اوپر کی طرف اٹھی تو اوپر ایک عورت کھڑی تھی، اس ندامت کی وجہ سے کہ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو مجھے عورت نظر آئی، تو میں نے نظر کیوں اٹھائی اوپر؟ اس ندامت کی وجہ سے شرم کے مارے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب بتائیے، ایک ہماری آنکھوں کا حال ہے، ہر وقت بھٹکتی رہتی ہے، ہر وقت اس کو تاڑا، اس کو گھونگا، اس کو دیکھا، فلم کے بورڈ دیکھے، ایڈورٹائزمنٹ کے سائن بورڈ جس میں عورتوں کی تصویر یہ دیکھی، فلمی اخبار دیکھا، نہیں خود فلمیں دیکھی، نہیں چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھا۔ معاذ اللہ، یاد رکھیے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو ماحول بہت عجیب و غریب ہو گیا، اگر آنکھوں پر کفل مدینہ لگ جائے تو انشاءاللہ یہ مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نگاہیں، عموماً اپنی نگاہیں شرم و حیا کے سبب نیچی رکھا کرتے، جھکی رہتی تھی۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے بہکانے سے کیا تعلق، شیطان کی کیا ہمت، ہر شخص پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ حمزاد، جس کو آپ نے سنا ہوگا، حمزاد، وہ ہر شخص پر حمزاد ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس پر حمزاد بھی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حمزاد آیا، لیکن الحمدللہ سرکار فرماتے کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا۔ تو شیطان تو بہت سارے ہیں، تو یہ حمزاد جو تھا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا۔ یہ جنات کی قسم میں سے ہوتے ہیں، شیطان جو ہے یہ جن ہے۔ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ فرشتہ ہے، نہیں، فرشتہ نہیں، یہ عبادت گزار بہت تھا، علم اس کے پاس بہت تھا، بڑا علامہ تھا، تو اس لیے یہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کا استاد، لیکن وہ تھا جن، آگ کی پیداوار، نوری مخلوق نہیں تھا، یہ ناری تھا۔ تو بہرحال میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عرض کر رہا تھا، تو ہماری نفسیات کا عالم یہ ہے کہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بڈھی ہو، جوان عورت ہو، جب بھی بات کریں گے تو اس کے چہرے پر ہماری نظر ہوتی ہے. میں نے عموماً یہ ایسا دیکھا ہے میں نے کہ نظر ہوتی ہے چہرے پر یہ, اور جب جوان عورت سے بات کرے اور چہرے پر نظر ہو اپنی آنکھوں کو تو پھوڑ دینا ہی چاہیے نا. یہ کیسے مطلب ہماری حالت ہو گئی. یعنی جو مذہبی لوگ ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے, عوام تو بےچارے ہو تو عوام. تو کاش یہ سنت زندہ ہو جائے کہ ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو ہماری نظریں نیچے ہیں. ایک دم یہ نہیں آ جائے گا آپ نے یا بس وہ احساس ہو گیا اب میں ایسا کروں پھر بھول جائیں گے. شیطان آنکھیں کھول کر آپ کی گاڑ دے گا چہرے پر. تو آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی. نظر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں, پھر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں, پھر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں. آہستہ 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 انشاءاللہ آپ اس سنت پر کاربند ہو جائیں گے. اس پر عمل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جذبہ ہو تو جذبہ خود رہنمائی کرے گا, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد فرمائیں گے. مگر دل کا جذبہ ہو. اسی طرح بیان کرتے ہوئے عام طور پہ مبلغین ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, چاروں طرف نظریں گھماتے رہتے ہیں. میرا اپنا ذہن یہ کہ یہ بھی نہیں ٹھیک, اپنی نگاہیں نیچی, نگاہیں نیچی ہو بولتا چلا جائے. اس سے میرے خیال میں تو یہ فائدہ بھی ہے کہ کوئی اٹھ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کچھ اے دلی سے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اپنے بیان میں دل جمع رہے گا, وہ پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہاں اپنے ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے اتنی دیر پہلے سے ٹارگیٹ ہو کہ اتنی دیر میں بیان کروں گا, بس اتنی دیر میں بیان ضرور ختم کر دے, زیادہ طول نہ دے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جو تھی وہ نیچی رہتی تھی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اشعار میں اس کا اشارہ بھی فرمایا, دعا بھی مانگی ہے سرکار کی نیچی نظروں کا صدقہ مانگا ہے. مثلاً مناجات میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی جی کر رہے ہیں اعلی حضرت, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. سلام میں فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بینی مبارک, یہ ناک کو بینی کہتے ہیں, ناک ہے نا اس کو بینی کہتے ہیں. تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود بھیجے اور آپ کے مبارک کان عظمت والے ناک پر بھی مطلب سلام بھیجے. یا اونچی بینی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماپس ضمیر کیا تھا وہ نہیں پتا, دونوں معنی نکل, ناک پر سلام بھیجاؤ یہ بھی نکلتا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے تو نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے, عالم بالا کو دیکھ لیتے, لوح محفوظ پڑھ لیتے, سب کچھ آپ کی نظروں سے کیا چھپا ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اونچے دیکھنے کی کیفیات پر درود و سلام بھیجے ہوں اعلیٰ حضرت نے. دونوں ہی صحیح, یا دونوں ہی معنی مراد لیے ہوں جب بھی صحیح. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بظاہر نیچی نظریں ہیں لیکن آپ کی شان میرے آقا اعلی حضرت اس طرح بیان کرتے ہیں, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یعنی عرش اعظم پر آپ کی گزر ہے مگر دلوں کے فرش پر آپ کی نظر ہے, دلوں کے احوال آپ جان لیتے. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہ فرشتے آپ سے چھپے ہوئے ہیں, نہ ساری مملوکت ساری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہو. سب کچھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مبارک محترم نظر بخشی ہے لیکن پھر بھی ظاہری آنکھیں جو وہ نیچی ہیں. امت کی تعلیم, لیکن افسوس امت اب اس تعلیم کو فراموش کر چکی, وہ آنکھیں نیچی رکھنا بالکل بھول گئی. تو اللہ کرے گا آنکھوں کا قفل مدینہ مل جائے, اللہ کرے زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے کہ ہماری زبان بھی چہکتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے. یاد رکھیے ایک ایک لفظ کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا, ایک ایک لفظ. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اور ساری امت کو آنکھوں اور زبان کا بلکہ ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. تو پیارے پیارے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ جب کوئی آپ ان حضرات سے بتقاضا بشریت ہو جاتی تو بعض اوقات بڑی کڑی سزائیں اپنے نفس کو دیا کرتے. اسی طرح ایک واقعہ دنیا سعادت میں ایک بزرگ کا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس قدر خاموش طبیعت کے مالک تھے, فضول باتوں سے اتنا دور رہتے تھے کہ اگر کوئی کلمہ یعنی وہ لفظ جس کے مطلب معنی بنتے ہو جملے کے حکم میں آ جاتا, سمجھو کہ ایک جملہ اگر کوئی جملہ کبھی ان کے منہ سے فضول نکل جاتا تو اس کے کفارے میں ایک سال تک روزہ رکھا کرتے. اور اپنی حالت ہمارے منہ سے کام کا جملہ ہی کب نکلتا, ہر وقت فضول, ہر وقت فضول بات کی تعریف بھی نوٹ کر لیجئے، ہر وہ بات فضول ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا۔ اسی طرح فضول نگاہی، ہم ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھتے ہیں، ضرورت ہے تو اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، دائیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بائیں بھی، جدھر بھی چاہیں، جس کو بھی چاہیں، اگر ضرورت ہے دیکھنے کی تو دیکھ سکتے ہیں، بلا ضرورت جو ہم دیکھتے ہیں کاش اس سے ہماری خلاصی ہو جائے۔ اسی طرح بلا ضرورت ہم بولتے ہیں کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جیسے کہ مطلب یہ نہیں کہ جناب وہ ارے بہت گرمیاں پڑ رہی ہیں تو بہت سردیاں ہو رہی ہیں تو بہت بارشیں ہو رہی ہیں تو کیچڑ کھڑے ہوئے، ضرورت نہیں ہے، یا سیاسی حالات پر تبصرے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، بلا ضرورت مطلب جو باتیں ہوتی ہیں ہماری، بہت ساری باتیں بلا ضرورت ہوتی ہیں، ادھر کی پنچایت ادھر کی پنچایت، کبھی مری کے موسم کا تذکرہ ہے تو کبھی کوئٹہ کے موسم کا تذکرہ ہے تو کبھی سینری کی باتیں ہو رہی ہیں تو کبھی مطلب یعنی کہ پہاڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کا تذکرہ یعنی کہ محض دنیا بھی یعنی دنیا کا فائدہ بھی نہیں، ایسے بس خامہ خواہ ٹائم پاس یا خوش گپیاں جس کو بولتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرنے کی جس کی عادت ہے تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ غیبت بھی نکل جاتی ہے، چغلی بھی ہو جاتی ہے، فضول باتیں بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتی ہیں، غیبت چغلیوں اور جھوٹ اور دل آزاریوں تک نوبت آتی ہے، تو کاش ہم سب کی عادت ہو جائے، اللہ کرے۔ تو کبھی کبھی ہو سکے تو کوئی ہم سے جب جرم ثابت صادر ہو جائے تو اگر یہ کوشش کر لی جائے کہ ایسی سزا اپنے اوپر ڈال دی جائے ہمارے لیے جو آسان ہو، مثلاً کسی کے منہ سے گالی نکل گئی تو وہ اس طرح اپنے آپ کو سزا دے سکتا ہے کہ میں اب کل کا نفلی روزہ رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا، یا کسی کے منہ سے فضول بات نکل گئی تو وہ فوراً درود شریف پڑھ لیا کرے، جب جب فضول بات نکل جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، تو اس طرح جب آپ ذرا سی بات نکل گئی پھر درود شریف پڑھا، ذرا سی بات بول گئے پھر درود شریف پڑھا، ذرا سی بات بول گئے تو پھر درود شریف پڑھا، تو شیطان بیزار ہو کر آپ کی زبان کو میرا خیر چھوڑ دے گا، یار اس کی زبان کو کہاں میں پکڑ کے الٹی سیدھی باتیں کرواتا ہوں، یہ جب دیکھو درود شریف، جب دیکھو صلاۃ السلام، جب دیکھو درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کو فضول بولنے مت دو، نہ یہ فضول بولے نہ درود شریف پڑھے بار بار، انہیں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح ہماری نگاہ غلط جگہ پر پڑ گئی تو کچھ تھوڑی بہت سزا دے دی، دو نفل پڑھ لی، یا اس طرح مطلب یہ کہ کسی کو بد نگاہی کر لی تو اس کے کفارے میں قافلے میں سفر کروں گا، ٹھیک ہے پچھلے ماہ گیا تو کیا ہوا، تو کفارے میں جا رہا ہوں، تو جب اس طرح اپنے آپ کو کفارے میں قافلے میں تھکاؤ گے تو ہو سکتا ہے شیطان آپ سے بیزار ہو کہ یہ تو میرے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اس کو ایک گناہ تو کیا کرواتا ہوں، یہ کئی گناہگاروں کو توبہ کروا لیتا ہے قافلے میں جا کر، ذرا گڑبڑ کر دی شیطان نے، کوئی بھول ہو گئی اپنی، تو فوراً نیکی کی دعوت کے لیے نکل گئے، تو اس سے بھی شیطان بیزار ہو کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو گناہ کے معاملے میں کم تنگ کرے، اس طرح کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سزا دینے کا ذہن بنایا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، تیرے یہاں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا جو ایسا کرے میں اس کے ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اس کو جہنم کا عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔